بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد للشيخ الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه، اس عظيم كتاب کی شرح کا درس جاری ہے اور آج کے درس میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں: باب قول الله باب قول ما شاء الله وشئته، وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے اور جو آپ چاہیں. اس جملے کے متعلق شیخ صاحب نے یہ باب باندھا ہے. اس کا مقصد کیا ہے، یعنی ہم کیا جاننا چاہتے ہیں اس جملے کے متعلق، جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہیں، اس کا متعلق ہم کیا جاننا چاہتے ہیں، اس کا حکم کیا ہے، اس جملے کا حکم کیا ہے. شیخ صاحب نے اس باب کو اس لیے باندھا ہے تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ شرک زبان سے بھی ہوتا ہے، الفاظوں سے بھی ہوتا ہے. کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف شرک محض ایک عقیدے کا نام ہے جو دل سے ہوتا ہے. آپ کی نیت اچھی ہے، دل سے آپ اچھا عقیدہ رکھتے ہیں، زبان سے شرک، زبان کا بد عقیدگی سے کوئی تعلق نہیں. یہ بات بالکل غلط ہے. شرک کا تعلق دل سے بھی ہے، زبان سے بھی ہے، اور بدن سے بھی ہے، عمل سے بھی ہے. میں پہلے بیان کر چکا ہوں. اس باب میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. پچھلے باب میں ہم جان چکے ہیں کہ قسم کے متعلق، قسم زبان قول ہے اور غیروں کا قسم کھانا شرک ہے، یہ جان چکے ہیں. کیا دوسرے الفاظ بھی ہیں قسم کے علاوہ جو شرک ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کے متعلق یہ سامنے باب باندھا ہے. اور بنیادی طور پر غیر اللہ کی قسم کھانا اور یہ کہنا جو اللہ تعالیٰ چاہے اور فلان شخص چاہے یا تو چاہے، بنیادی طور پر یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے. کیونکہ ایک بڑے شرک کی طرف جانے والا ایک راستہ ہے اور دونوں میں عظمت کا معنی پایا جاتا ہے. آپ تعظیم کرتے ہیں اسی شخص، اسی ذات کی جس کی آپ قسم کھاتے ہیں. آپ تعظیم کرتے ہیں اسی ذات کی جس کی مشیت آپ جانتے ہیں، جس کی چاہت کی تعریف آپ کرتے ہیں، جس کی چاہت کے سامنے آپ اپنا سر جھکا دیتے ہیں. یہ عظمت ہی تو، عظمت ہی تو پھر اور کیا ہے؟ اور تعظیم کا حق اللہ تعالیٰ کا ہے. دیکھیں ہم دنیا میں لوگوں کی تعظیم کرتے ہیں جو ان کا حق ہے. غلو کرنا حرام ہے، حد سے گزرنا حرام ہے. ہمارے والدین عظیم ہیں، ہمارے استاد عظیم ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہمارے علماء عظیم ہیں. یہ جو چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری اپنے حد پہ ہیں. جب کوئی چیز حد سے گزر جاتی ہے تو پھر اسے کہتے ہیں طغیانی، اور طغیانی ہلاکت ہے، یاد رکھیں. تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے الفاظ ہیں قسم کے علاوہ جو ایک شخص کو شرک کے دلدل میں غرق کر سکتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں: عن قتيلة سيدة قتيلة رضي الله تعالى عنها بيان كرته أن يهوديا كأيك يهودي أتى النبي صلى الله عليه وسلم نبيك صلى الله عليه وسلم في خدمة حاضر هو فقال توس يهوديني يوكها إنكم تشركون كبشك آپ لوگ شرک کرتے ہو. کون کہہ رہا ہے، کسے کہہ رہا ہے؟ ایک یہودی رحمت للعالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہہ رہے ہیں کہ انکم بے شک تم لوگ تشرکون شرک کا ارتکاب کرتے ہو، شرک کرتے ہو. تقولون تم یوں کہتے ہو، ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہیں. وتقولون والکعبہ، اور تم یوں بھی کہتے ہو کعبے کی قسم. فامرهم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. کسے حکم دیا؟ صحابہ کرام کو، جو لوگ اس وقت موجود تھے سب کو حکم دیا. اذا ارادوا ان یحلفوا، جب وہ قسم کھانے کا ارادہ کریں یا قسم کھانا چاہیں، ان یقولوا ورب الکعبہ، یوں کہیں کعبے کے رب کی قسم. وان یقولوا ما شاء اللہ ثم شئت، اور یوں کہیں جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہیں. اسے نسائی نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ، اور اسے امام احمد المسند میں اس کو روایت کیا ہے. یہ عظیم صحابیہ سیدہ قطر رضی اللہ عنہ ہمیں ایک قصہ سناتی ہیں، ہمیں خبر دے رہی ہیں کہ ایک یہودی آیا ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. وہ یاد رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف صحابہ مسلمان نہیں جاتے تھے، یہودی بھی جاتے تھے اور عیسائی بھی جاتے تھے. آپ کو پتا ہے کہ مناظر بھی عیسائیوں نے کیا تھا، تو یہودی بھی جاتے تھے بسا اوقات. تو یہودی ہمیشہ مخالفت کرتے تھے اور اس تاڑ میں رہتے تھے کہ کہیں پہ کوئی غلطی تو ہم پکڑیں. جب دشمن کے ہاتھ میں اور کچھ نہیں آتا، جب دشمن مغلوب ہوتا ہے، تو پھر وہ آپ کی کوئی نہ کمزور کوئی کسی نہ کسی کمزوری کے پیچھے لگا رہتا ہے. جہاں پر بھی کوئی کمزوری ملتی ہے اسے بڑھا چڑھا کر بیان کر دیتا ہے، یہ کمزوری کی واضح نشانی ہے. بہرحال تو یہودی دشمن اسلام ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے بڑی بہت ساری سازشیں کی ہیں. ان میں سے ایک سازش قتل کی، یہودی عورت نے زہر ملا کے دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں، اور لبی بن عاصم یہودی نے جادو کیا تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہود نے ہمیشہ سے مسلمانوں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کافی اقدامات کیے ہیں اور کافی نقصان پہنچایا، اس میں کوئی شک نہیں. تو ایک یہودی آیا، دیکھیں یہودی کیا گفتگو کرتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ یہودی خیرخانی مسلمانوں کا، یاد رکھیں. لیکن دیکھیں یہ شخص جو شر پسند ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم دیکھیں کہ اس شر پسند کی وجہ سے کتنا خیر ملا ہے امت کو. یہ شر پسند آیا ہے، یہودی آیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے کہ بے شک آپ لوگ شرک کرتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا کہ شرک کرتے ہیں ہم لوگ، اور وہ یہودی کہے جو خود شرک کرنے والے ہیں، بد عقیدگی پھیلانے والے ہیں. تو اس یہودی نے کہا، تم لوگ یہ کہ تو ماشاء اللہ و شئت، کہ آپ کے صحابہ، یعنی آپ سب تو نہیں کہتے نا ماشاء اللہ و شئت، وہ صحابہ کہتے ہیں. تو یہودی نے خطاب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مخاطب ہو کر یہ کہا کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں، یعنی آپ کے صحابہ. اور یاد رکھیں ہمیشہ جو استاد ہوتا ہے وہی ذمہ دار ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے وہی ذمہ دار ہوتا ہے، اور وہ بھی شامل ہوتا ہے اپنی رعایا کی غلطی میں، اپنی شاگردی کی غلطی میں عام طور پہ وہ بھی شامل ہوتا ہے. ہاں اگر اسے علم نہیں تو الگ بات ہے، لیکن جو بھی انگلی اٹھائے گا کس پہ اٹھائے گا؟ شاگرد پہ، استاد پہ اٹھائے گا. اس لیے یاد رکھیں، آج اسلام کو برا بھلا کیوں کہا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کی وجہ سے. کیا مسلمانوں نے صحیح اسلام پہ عمل کیا ہے، صحیح اسلام کو پیش کیا ہے؟ داڑھی رکھ لینے سے کیا کافی ہے کہ انسان بڑا نیک اور پرہیزگار بن جائے؟ نہیں. تو لوگوں نے داڑھی دیکھی ہے اور حکم لگائے مسلمان پر، اور پھر اسلام پہ حکم لگائے مسلمان کو دیکھے. بہرحال تو یہودی آ کے کہتا ہے کہ آپ لوگ یوں کہتے ہو، ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں اور آپ کہاں یا رسول اللہ؟ دیکھیں یہودی جانتے ہیں، اپنے اندر جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تورات میں اس کا ذکر موجود ہے، لیکن ہر دھرمی کی وجہ سے انہیں انکار کیا تو کافر رہے. بہرحال تو یہودی جانتا ہے کہ یہ کہنا ما شاء اللہ وشئت شرک ہے. تعجب کی بات ہے، یہودی نے کہاں سے جانا ہے؟ تورات سے جانا ہے. اور یہودی علماء تھے، یاد رکھیں، یہودی عالم تھے، نصارہ عباد تھے، جاہل تھے، لیکن یہودی تو عالم تھے، اور تورات میں سے ان کو یہ علم ہے، اور تورات میں جو پہلے انبیاء کا علم اس موجود تھا، تو تورات میں حق باطل دونوں موجود ہیں، یعنی کہ جو بھی کچھ لکھے تورات میں سارا کے سارا باطل ہے، نہیں، حق بھی تو موجود ہے نا، لیکن اس حق کے ساتھ جب باطل مکس کر دیا جاتا ہے تو پھر حق باقی نہیں رہتا. تو ماشاء اللہ وشی تھا، پر یہودی کو تعجب ہے یہ شرک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا یا نہیں؟ اقرار کیا. آگے بتاتا ہوں کیسے. پھر یہودی نے دوسری بھی غلطی بیان کی، آپ لوگ یوں بھی کہتے ول کعبہ، کا کعبے کی قسم ہے، اور کعبہ اگرچہ اللہ کا گھر ہے، عظیم چیز ہے، تو کعبے کی قسم کھانا بھی شرک ہے، کیونکہ کعبہ غیر اللہ، اللہ تعالیٰ تو نہیں ہے. تعجب کی بات، یہودی جانتے ہیں کہ کعبے کی قسم کھانا شرک ہے، کیا یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی کی قسم کھانا شرک ہے؟ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی کی قسم کھانا شرک ہے، کیونکہ کعبہ غیر اللہ ہے اور نبی بھی غیر اللہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ماشاء اللہ وشیت ہے، جب وشیت نہیں کہہ سکتے کسی نبی کو تو پھر اس کی قسم کیسے کھا سکتے ہیں؟ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا یہودی کو؟ غلط کہہ رہے ہو تم، جاؤ یہاں سے، یہ کیا بات کر رہے ہو؟ ہرگز نہیں. دیکھیں، حق کی بات اگرچہ برے انسان سے بھی ہو تو خاموشی سے سن لیں. بعض اوقات بد عقیدہ لوگ بھی حق کی بات کر لیتے ہیں، وہ ہمارے بعض جوشیلے ساتھی کہتے ہیں نہیں غلط ہے. اب شخص کو نہ دیکھو، اب اس کو دیکھو بات کیا کر رہا ہے. حق ہے تو ٹھیک ہے، خاموشی اختیار کرے اور تسلیم کرے حق کو. دیکھیں، یہ نہ سمجھے کہ ہمارے علماء معصوم میں غلطی نہیں کرتے، بشر تو غلطی ہوگی. اگر غلطی واقعی ہے اور وہ اس غلطی کی نشاندہی کوئی مخالف انسان کرے، اگر جو بد عقیدہ کیوں نہ ہو، کہ اس جزئیے میں آپ کے علم کی غلطی، تو اس تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے اس میں؟ اگر دلیل کے ساتھ، علم کے ساتھ وہ اس غلطی کو بیان کرتا ہے، تو حق کو اپنانا فضیلت ہے، بڑھائی ہے، عظمت ہے. حق کو اپنانا جانے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، جب یہ یہودی حق کی بات کر رہا ہے یہ برا انسان، لیکن بات تو سچی کر رہا ہے، تو سچ اور حق کو ماننا فضیلت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی بات کو مان لیا. کیوں؟ کیونکہ معاشر موجود ہے. آپ سے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو غلط بات ہے، نہیں، جو چیز موجود ہے موجود ہے. آج میں کیوں انکار کروں کہ ہمارے بعض مسلمان جھوٹ نہیں بولتے؟ میں کیوں انکار کروں کہ بعض مسلمان ظلم نہیں کرتے، یا بعض مسلمان دھوکہ نہیں دیتے، یا بعض مسلمان سود نہیں کھاتے؟ اگر یہودی آ کے کہے بھائی تم تو برے ہو، تم سود کھاتے ہو اور سود حرام ہے تمہاری شریعت میں، ہمیں کوئی برا بلا کہتے ہیں، کیا ہمیں کوئی نہیں مسلمان نہیں کھاتے سود؟ نہیں. اعتراف بالفضیلہ فضیلہ، الاعتراف بالحق فضیلہ، حق کا اعتراف کریں، یہ فضیلت ہے، یہ عظمت ہے. ٹھیک ہے کرتے ہیں، لیکن شریعت اس کا حکم نہیں دیتی، وہ گنہگار ہیں کرتے ہیں. میں نہیں سود کھاتا ہوں الحمدللہ، میں بچتا ہوں سود سے، اور ایسے اور مسلمان بھی جو بچتے ہیں، یہ نہیں کہ سارے کے سارے مسلمان ہی ایسے ہیں، یہ آپ کی غلط بات ہے. لیکن ہاں بعض ہی، ہاں بعض ہیں، اکثر بھی ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کرام کو، یہ نہیں فرمایا، دیکھیں اسے کہتے ہیں تربیت، بہترین تربیت کا طریقہ، تربیت بہترین تربیت کا طریقہ. دیکھیں جب غلطی سامنے ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلا کے یوں نہیں فرمایا کہ تم لوگ یہ کہتے تم نہ کہو تم ایسے کہو، یہ فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص قسم کھانا چاہے تو کعبے کی قسم نہ کہ رب کعبے کی قسم کھائے، اور اگر تم میں سے کوئی شخص یوں کہنا چاہے جو اللہ چاہے اور آپ چاہے تو یوں نہ کہے بلکہ یوں کہے جو اللہ چاہے پھر آپ چاہے، اور کی جگہ پھر، اور کعبے کی جگہ رب کعبہ. ایک ایک لفظ کو بڑھا دیا، ایک لفظ کو بڑھا دیا، ایک کو تبدیل کر دیا، کعبے کی جگہ رب الکعبہ ہو گیا، اور واؤ اور کی جگہ ثم پھر یہ لفظ ہو گیا بس. ارے ایک لفظ کی وجہ سے بھی بڑا مسئلہ تھا، جی بہت اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ یہودی آ کے نشاندہی کرتے ہیں بعض مسلمانوں کی غلطی کی، تو بڑے مسئلہ تھا کہ نہیں؟ یہ چھوٹے مسائل نہیں ہے، شرک توحید کے مسائل ہیں، عقیدے کے مسائل ہیں، یہ جس سے آج اکثر مسلمان غافل ہیں. اس حدیث میں، اس قصے میں جو اہم پیغام ہے، نمبر ایک، یہود شرک کے مسائل کو جانتے تھے اور شرک کے اصغر کو بھی جانتے تھے، نمبر دو یہودیوں کے پاس بھی حق تھا اور حق ہے، لیکن ان کے باطل کی وجہ سے ان کا حق ضائع ہو گیا، جو حق ان کے پاس وہ بھی ضائع ہو گیا. کیونکہ یاد رکھیں قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق اور باطل دونوں ایک ساتھ رہ نہیں سکتے. جب باطل آتا ہے تو حق باقی نہیں رہتا، اگرچہ حق موجود بھی ہوتا لوگ اس کا اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہوتے. جب توحید ہے شرک آ گیا تو توحید کا خاتمہ ہوا، سنت ہے بدعت آ گیا تو سنت کا خاتمہ ہوا، دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. یاد رکھیں میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض لوگ ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں، توحید کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور قبر کا طواف بھی کرتے ہیں، غیر اللہ سے مدد بھی مانگتے ہیں. ایک انسان ہے تو ایک انسان کے اندر توحید اور شرک جمع ہو سکتا ہے، لیکن شرک کی وجہ سے اس توحید کا خاتمہ ہو جاتا ہے. نمبر تین، اگر کوئی شخص حق کو جانتا ہے تو ضروری ہے کہ اس کا عقیدہ بھی درست ہو. اگر کوئی شخص حق کو جانتا ہے ضروری ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہو، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ حق کو جاننے والا ہر شخص صحیح العقیدہ نہیں ہوتا. یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھیا فلان عالم تو بات تو صحیح کرتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا عقیدہ اور منحج درست ہے؟ بعض باتیں صحیح کرتا ہوں جو آپ نے سنی، بعض باتیں ویسے بھی کرتا ہوں جو جس میں بد عقیدگی ہو. تو حق بعض اوقات بد عقیدہ لوگوں کے منہ سے بھی نکلتے، برے لوگوں کے منہ سے بھی نکلتا ہے. نمبر چار، مخلوق کی مشیت خالق کے ساتھ بیان کرنا، مخلوق کی مشیت اور چاہت خالق کے ساتھ بیان کرنا شرک ہے. مخلوق کی مشیت خالق کے ساتھ بیان کرنا واو سے یا اور کے لفظ اردو میں شرک ہے. نمبر پانچ، مخلوق کی مشیت خالق کے ساتھ بیان کرنا ثم یا پھر کے لفظ سے جائز ہے. دیکھیں شرک کہاں اور جائز کہاں، ایک لفظ کی وجہ سے. نمبر پانچ، غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے. نمبر چھ، والکعبہ کا لفظ ہے نا، والکعبہ شرک ہے. نمبر چھ، حق کو قبول کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، چاہے حق کے بات کرنے والا کوئی بھی انسان کیوں نہ ہو. حق کو قبول کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، چاہے حق کی بات کرنے والا کوئی بھی انسان کیوں نہ ہو. جو حق ہے ثابت ہو گیا تو اس کو قبول کر لو، اور جو بات ہے اس کو چھوڑ دو. نمبر سات، اللہ تعالیٰ کی صفت مشیت کا ثبوت، کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت بھی ہے. کما یلیق بجلال سبحانہ تعالیٰ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. نمبر آٹھ، مخلوق کے ارادہ اور مشیت کا ثبوت، مخلوق کی مشیت اور چاہت کا ثبوت. لیکن یہ مشیت اور چاہت جو ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے، اسے الگ نہیں ہے. اور تقدیر کے دروس میں اس کی تفصیل بیان کر چکا ہوں. نمبر نو، شرک کا خطرہ ہر جگہ اور ہر زمانے میں موجود ہے. نمبر دس، بعض اچھے لوگوں سے بھی شرک ہو سکتا ہے بے خبری میں. نمبر گیارہ، یہ نمبر بارہ پتہ نہیں کتنی ہے، شریعت اگر کسی چیز سے منع کرتی ہے تو اس کا نعم البدل بیان کرتی ہے. آپ غور کریں، یہاں سے منع کیا گیا کعبے کی قسم سے، نعم البدل کیا ہے؟ ورب الکعبہ. منع کیا گیا ما شاء اللہ وشئت سے، نعم البدل کیا ہے؟ ما شاء اللہ ثم شئت. مشیت کے متعلق یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی چاہت اور ارادہ، اور مخلوق کی مشیت اور ارادہ، یہ دونوں آپس میں ان کی تین صورتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی مشیت کو بیان کرے گی تین صورتیں. پہلی صورت یہ ہے یہ کہنا ما شاء اللہ وحدہ, جو ایک اکیلا اللہ تعالی چاہے, یہ کمال التوحید ہے. دوسری صورت یہ کہنا ما شاء اللہ ثم شئت ثم شاء فلان, یہ جائز ہے. تیسری صورت ما شاء اللہ وشئت, جو اللہ تعالی چاہے اور تو چاہے, یہ شرک ہے. کتنی صورتیں ہیں؟ تین. ایک توحید کامل ہے, ایک جائز ہے, اور ایک شرک ہے. توحید کامل ما شاء اللہ وحدہ جائز, جو آپ چاہیں پھر فلان چاہیں, اور شرک جو اللہ تعالی چاہے اور فلان چاہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں وَلَهُ أَيْضًا, عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما, سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بيان کرتے ہیں, یہ روایت بھی مسند احمد میں ہے اور ابن ماجہ میں اور نسائی میں, کہ سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بيان کرتے ہیں ان رجلا, کہ ایک شخص نے قال النبي صلى الله عليه وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا ما شاء الله وشئت, جو اللہ تعالی چاہے اور آپ چاہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہیں. فقال, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا, کیا تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کے برابر بنا دیا. ما شاء اللہ وحدہ, جو اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے. اس حدیث مبارکہ میں ہمیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما خبر دیتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. یہ شخص کون ہے؟ یہ صحابی ہے, مسلمان ہے, جس کی خبر یہودی نے دی تھی. یہودی نے کسی سے جانا تو بات کی ہے. اب اس روایت میں ہم یہ جانیں گے کہ واقعی بات ہوئی ہے کہ اس محض الزام تھا, یا وسلم نے قرار کیا تو یہ بات ہوئی ہے, لیکن یہ قصہ کہاں ہوا؟ اب یہ قصہ بیان کر سر عبداللہ بن عباس, کہ ایک شخص آیا اور اس شخص نے یوں کہا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ما شاء اللہ وشئت, جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلت للہ ندا, کہ تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کے شریک کر دیا, برابر کر دیا. ند کہتے ہیں شریک کو, برابر کو. کیا تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا؟ اور یہ الفاظ ہمیشہ غصے سے ہی نکلتے ہیں, خوشی سے نکلتے ہیں کبھی؟ ہرگز نہیں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے فرماتے ہیں کیا تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا. یوں کہو ما شاء اللہ وحدہ, جو اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے. یاد رکھیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہ تھا کہ صحابہ کرام سے یا کسی شخص سے یوں سنے جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہیں. یا رسول اللہ, کہنے والا اچھا انسان ہے, جسے کہا جا رہا اشرف الخلق ہے. جواب, نتیجہ, غصہ, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیا فرمائے؟ کیا فرمائے؟ مجھے اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا, مجھے شریک بنا دیا اللہ تعالیٰ کے. کتنی بڑی بات ہے. آج اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن لیتے بعض لوگوں کے منہ سے, یا رسول اللہ میری مدد فرما, یا رسول اللہ تو ہی مشکل کشا ہے, یا اس سے بڑھ کر یہ کہنا, یا اے علی تو مشکل کشا ہے, یا اس سے بڑھ کر یہ کہنا اے غوث تو حاجت روا ہے, اے پاک پتن والے تو رزق دیتا ہے, اے اجمیر والے تو نیک و صالح اولاد دیتا ہے. اگر یہ الفاظ سنتا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کہنے والا عام انسان ہے, صحابی کا درجہ نہیں پا سکتا. صحابی سے کیا جواب دیا, کس طریقے سے گفتگو کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور آج ایسے لوگوں کو کیسا جواب ہونا چاہیے اور کیا جواب دیتے؟ خاموش اختیار کر کے کہتے ہیں اچھا کہا آپ نے, بالکل صحیح فرمایا آپ نے. صحابی سے کہتے ہیں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اجعلتنی للہ ندا, اور ان کو کیا پھولوں کے ہار پہنائیں گے؟ نہیں, مسلمانوں کو عقل کہاں گئی یار, سمجھتے کیوں نہیں؟ ایک حرف میں اگر شرک واقع ہو سکتا ہے تو ان جملوں میں جو شرک سے بھرے ہیں ان میں شرک نہیں ہے. اور ظالم لوگ کہتے ہیں یہ توحید ہے, عین توحید ہے. آپ لوگوں نے سمجھا نہیں توحید کو, ذرا سمجھائیں ہمیں توحید ہوتی کیا ہے, تم سمجھائیں ہمیں. اللہ کے لیے سمجھا دے. اگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کو, پیارے صحابی کو یوں کہتے ہیں کہ آپ نے غلط کہا ہے, وہ غصے میں آ کے جواب دیتے ہیں, اجعلتنی للہ ندا, تم نے ایک حرف کیسے تصور کیا جو اللہ تعالیٰ چاہے اور میں چاہوں. اور یہاں پر دعا, پکار, عبادت, نظر و نیاز, قربانی, دیگر عبادت صرف کیے جا رہی ہیں غیر اللہ کے لیے, اور اس سے بڑھ کر مشکل خوشی حاجت روائی بھی دے دی ہے. اور یہ کہا جاتا ہے یہ عین توحید ہے. تعجب کی بات, دونوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے. اگر آپ کی بات صحیح ہے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہے, اگر آپ کی بات غلط ہے تو پھر وہی صحیح, اور یقیناً وہی صحیح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. دونوں باتیں صحیح نہیں ہو سکتی. آپ جتنی پٹیاں پڑھاتے رہیں, جتنی بھی غلط فہمی میں لوگوں کو شکار کرتے رہیں, دونوں باتیں سچ نہیں ہو سکتی. سچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, وہی حق ہے, اور باقی جو آپ کے ہتھکنڈے ہیں, جو شبہات اور شہوات لوگوں کے دلوں میں آپ پھیلاتے رہتے, غلط فہمیاں پھیلاتے رہتے ہیں, ان کا جواب آپ دیں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے. اللہ کی قسم سب کو سامنا کرنا پڑے گا, اور سب کھڑے کر دیے جائیں گے حساب کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے بغیر ترجمان کے. وہ سب نے حساب دینا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں غیر اللہ کی مدد مانگنا جائز ہے, یا رب سے مدد کہنا شرک نہیں ہے, یا غوث مدد کہنا شرک نہیں ہے, علی مشرکشا کہنا شرک نہیں ہے, وہ اپنا جواب ابھی سے تیار کر کے دیجیے اللہ تعالیٰ کے سامنے. کیا جواب دیں گے؟ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم پیغام دے رہے ہیں پوری امت کو. میں صحابی کو منع کر رہا ہوں کہ وہ یوں نہ کہے ماشاء اللہ وشئت, میں تمہیں کیسے اجازت دے سکتا تھا کہ تم یہ کہو کہ علی مشکل کشا ہے, غوث حاجت روا ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہے. جو بھی کرم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے, جو بھی رزق اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے, جو بھی برکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے, اولاد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں, رزق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں, بھلائی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے, نفع نقصان کے مالک وہی ہیں. بلکہ ظالموں نے یوں بھی کہا هو الاول والآخر والظاہر والباطن, واللہ الظالم نے یوں بھی کہا. سورۃ حدید کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن. ابن رزحان بریلوی فرماتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ کو حساب کے وقت؟ رحمت اللہ علیہ وسلم خصم ہوں گے, مخالف ہوں گے اس دن. میں نے تو یہ صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ یوں نہ کہو اور یوں کہو. صرف واؤ کے حرف سے, عربی زبان میں ایک حرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جائے تم اللہ ند, کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے برابر شریک کر دیا, تو یہاں پر کیا کہیں گے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ مجھے اللہ تعالیٰ کے شریک کیوں کر دیا تم نے؟ کیا تمہارے پاس ایسے لوگ نہیں تھے؟ تمہارے پاس ایسے لوگ نہیں آئے جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ شرک ہے؟ کیا کہتے تھے لوگوں کو؟ وہابی ہیں, برے ہیں, یہ غلط کہنے, فساد پھیلانے والے ہیں, فطرہ پھیلانے والے ہیں, غلط بات کرنے والے ہیں, یہ جواب دیا تم نے؟ تو آج پھر حساب بھی دو, اور وہاں پر حساب دینا پڑے گا. رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کو حساب دینا پڑے گا. ماذا اجبت المرسلین کی تیاری آج کر لیں. مرسلین تو یہ کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ وشئت, شرک ہے, اجعلت للہ ندا, کیا تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کے برابر شریک کر دیا؟ یہ رسولوں نے فرمایا ہے, یہ رسولوں کا پیغام ہے. تم نے رسولوں کے اس پیغام پہ کیا عمل کیا, کیا سمجھا ہے, اور کیا تم نے اس پہ عمل کیا, اور کیا تم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا جواب دے سکو گے؟ اگر جواب دے سکتے ہو تو آج اس کا جواب دو. اللہ قسم کھا رہا ہوں کل جواب نہیں دے سکو گے اس کا. ابھی وقت, جب تک سانس چل رہی ہے تو توبہ کے دروازے بھی کھلے ہیں. جب یہ دروازہ بند ہوگا, جب یہ سانس رکے گی, یہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا, پھر توبہ کا وقت نہیں ہے. فرعون نے بھی کہا تھا کہ میں حق پہ ہوں, جو کچھ ہے میرا ہے. اس کو ایک گھمنڈ تھا کہ میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے. جب موت سامنے آئی اور اس نے دیکھا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے, اس نے کہا میں ایمان لے کے آیا ہوں, تب ایمان کا کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں ایمان کا. موت کے وقت جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے گا اور آپ کے آنکھوں کے سامنے دیکھو کہ اب اس دنیا کو الوداع کہہ کے جا رہا ہوں, تب توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اور میں قسم کھا رہا ہوں, یہ جتنے بھی لوگ آپ کو بلاتے ہیں شرک کی طرف, بدعات کی طرف, جو کہتے ہیں کہ علی مشکل کشا ہے, غوث حاجت روا ہے, یہ وہ شیاطین الانس ہیں جو تم سے تمہارا ایمان دل سے نکالنا چاہتے ہیں, جو تمہیں راہ راست سے ہٹانا چاہتے ہیں, جو تمہیں جہنم میں دھکیلنا چاہتے ہیں. دعاۃ علی ابواب جہنم, جہنم کے دروازے پر داعی ہیں. چاہے ان کا لقب شیخ الاسلام ہو یا چاہے ان کا لقب جو بھی دے دیں آپ، امام ہے، عالم ہے، شیخ ہے، شیخ الاسلام ہے، جو بھی لقب دے دیں آپ، جس کی دعوت میں شرک کے الفاظ موجود ہوں، جس کی دعوت میں یہ بات نہ ہو کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنے صحابہ کرام کو آگاہ کیا کہ ایک حرف میں بھی شرک جائز نہیں ہے، جو یہ نہیں جانتے، جو اپنے لوگوں کو ترس نہیں کھاتے لوگوں پر، ان کو حق بات نہیں کہتے، چاہے دنیا میں ان کو پھولوں کے ہار پہنائے جائیں، ان کو اچھے القاب سے نوازا جائے، شیخ الاسلام کا لقب دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کہیں جا نہیں سکتے۔ اس حدیث، عظیم حدیث میں جو اہم پیغام ہے، نمبر ایک، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی پیغام تھا اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور توحید، نمبر دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی طرف ہر جانے اور راستے کے سدے باب کیا، نمبر تین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین معلم اور تعلیم دینے والے اور استاد ہیں، نمبر چار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن اخلاق کس طریقے سے انہوں نے صحابی سے بات کی، اور حسن اخلاق میں بعضوں کا سختی بھی حسن اخلاق ہوتی ہے، بعضوں کہتے ہیں نرمی ہوتی ہے، صرف نہیں، حق کی بات کرنے میں سختی کرنے میں حسن اخلاق ہے، نمبر پانچ، وجوب انکار اور منکر، منکر کا انکار کرنا واجب ہے، فرض ہے، برائی سے روکنا فرض ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اچھائی کی طرف بلاتے رہیں لوگ برائی خود چھوڑ دیں گے، اگر یہ بات ہوتی تو صحابہ کرام کے منہ سے کبھی ایسا لفظ نہ آتا ماشاءاللہ شئت یا رسول اللہ، بلکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر آگاہ نہ کرتے، تو انکار منکر کا الگ سے باب ہے، نہیں امر بالمعروف دوسری چیز ہے اور نہیں انکار دوسری چیز ہے، یاد رکھ دونوں ایک چیز نہیں ہے، نمبر پانچ، تبلیغ جماعت کا رد، جو کہتے ہیں امر بالمعروف کرتے رہیں، نہیں علم منکر کی ضرورت نہیں ہے، واضح رد ہے یہاں پہ، جب تک آپ لوگوں کو برائی بتائیں گے تو پتہ کیسے لگے برائی ہے، اور برائی بیان کرنا فضیلت ہے، برائی بیان کرنا حق ہے، اور حق کو چھپاتے ہیں آپ، وہ کتنی لوگ نماز پڑھیں گے، نمازی بنا دے لوگوں کو بس کافی ہے، کیا نمازی بننا کافی ہے؟ تو اگر یہ کافی ہوتا تو خوارج پھر سب سے اچھے مسلمان ہیں، کیا نماز نہیں تھی؟ نمازی نہیں تھے؟ صدر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب اسے مناظرے کے لیے گئے، فرماتے ہیں میں نے ایک عجیب سا منظر دیکھا، نماز پڑھ رہے ہیں، نمازی ہیں تو نماز پڑھ رہے ہیں، بعض قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، بعض سجدے میں گڑ گرا کے رو رہے ہیں، کس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، کس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، کس کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، لیکن دل میں کیا ہے، عقیدہ کیا ہے کہ سیدنا علی کافر، نعوذ باللہ، یہ صحابہ کافر ہیں جو ان کے ساتھ دے رہے ہیں، ان کو قتل کرنا واجب ہے، یہ بد عقیدگی ان کے دل میں اس وقت بھی موجود تھی جب وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور آج بھی موجود ہے جب بعض لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، اور بد عقیدگی یہ بھی ان کے دل میں ہوتی ہے، تو میرے بھائی صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، میرے بھائی صرف نماز پڑھنے سے دل پاک نہیں ہوتا، دل کو پاک توحید سے اور سنت سے کیا جاتا ہے، اور توحید اور سنت کی تعلیم ہوتی ہے، جیسے کہ نماز اپنے لوگوں کو سکھاتے ہو نا کہ نماز فضیلت بیان کرتے ہو، ویسے توحید اور سنت کی تعلیم بھی ہوتی ہے، علم حاصل کرو، سیکھو، لوگوں کو بھی سکھاؤ، نمبر چھ، العذر بالجہالہ، جہالت کی وجہ سے عذر جو ہے اس کی تفصیل جاننا ضروری ہے، اب یہ صحابی جو ہیں انہوں نے شرک کے ارتکاب تو کیا ہے، کیا مشرک تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تم نے شرک کیا ہے؟ یہ فرمایا کہ مشرک اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا ہے، جب تم شرک سے توبہ کرو، نہیں، کیونکہ صحابی جانتا نہیں تھا، تو عذر بالجہل یاد رکھیں، اس کا باب وسیع ہے، اس کا باب وسیع نہیں تنگ ہے، کوئی بھی انسان اگر عقیدے میں اس سے غلطی ہوتی، اچھا یہاں پر عذر بالجہل جو ہے یہ اس مسئلے میں ہے جو مخفی تھا صحابہ کرام میں، شرک اکبر کے مسائل تو واضح تھے، شرک اصغر بعض صحابہ پر مخفی تھا، خاص طور جو نئے اسلام قبول کر کے تھے ان پر مخفی تھا، اور اس کی دلیل مشہور حدیث اپنا جو کتاب التوحید میں گزر چکی ہے. صحابی فرماتے ہیں کہ غزوہ حنین کے بعد ہم جا رہے تھے, راستے میں بیری کا درخت دیکھا ہم نے, مشرکوں کی بیری کا درخت, اس پہ اصل لٹکاتے تبرک کے لیے, برکت حاصل کرنے کے لیے. ہم نے بھی عرض کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے لیے بیری کا درخت مقرر کر دے, ہم بھی اپنا اصل لٹکائیں وہاں پہ. صحابی فرماتے ہیں اس حدیث کے آغاز میں, وَنَحْنُ حُدَثَا عَهْدٌ بِكُفْرٍ, ہم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, تو اس لیے ہم سے یہ بات مخفی تھی کہ کسی درخت کو قابل برکت سمجھنا شرک کے جائز نہیں, ہمیں اس کی چیز پتہ نہیں تھا. یہاں پر اس حادثے سے بھی غلطی ہوئی. تو عذر بالجہل کا معاملہ جو ہے یاد رکھیں, بنیاد علم کی کوئی عذر نہیں ہے. توحید کا علم, سنت کا علم, حلال الحرام کا علم, عقیدہ کا علم, اس کا کوئی عذر نہیں ہے, اس کی معافی نہیں ہے. یہ ہر مسلمان فرض ہے کہ اس علم کو جانے. صرف دو ایکسیپشنز ہیں, استثناء ہیں. نمبر ایک, نو مسلم ہو اور اس سے غلطی ہو جائے, کفر کا ارتکاب کرے, شرک کا ارتکاب کرے, اس کی معافی ہے, کیونکہ نو مسلم اس کو پتہ نہیں اس کی تفصیلات کیا ہے, تو وہ کافر نہیں ہے. نمبر دو, اگر کوئی شخص کسی ایسے جگہ پر ہے, ایسے جنگل میں, ایسی بستی میں جہاں تک حق نہ پہنچ سکا ہو, تب بھی اس کا عذر جہالت ہو, تب بھی اس کی معافی ہو سکتی ہے, تب بھی اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. لیکن شہروں میں اور عام بستیوں میں, عام گاؤں میں جو آج ملکوں میں موجود ہیں, کیا وہ اپنی جہالت کو بطور عذر پیش کر سکتے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ یار رسول مدد کہنا شرک تھا, غوث حاجت روا شرک, ہم نہیں جانتے تھے, کیا عذر چلے گا؟ ہرگز نہیں چلے گا. کیوں؟ کیونکہ آج علم پھیل چکا ہے الحمدللہ. بعض چیزوں میں مصیبت ہے, اس مصیبت کے پیچھے بھی خیر نکل آیا ہے. نیٹ میں مصیبت تھی, آج وہ خیر کے لیے استعمال ہو رہا ہے الحمدللہ, اور نیٹ گھر گھر میں موجود ہے, اور توحید کی دعوت گھر گھر میں پھیل چکی ہے الحمدللہ, اللہ تعالی فضل و کرم سے. لوگ گھروں میں ڈش آئے, اس میں فساد موجود ہے, اور بات چل رہے توحید کی دعوت چل رہی ہے, سبحان اللہ. یہاں پر بھی خیر پہنچا ہے, الغرض خیر پہنچا ہے, چاہے وہ نیٹ کی حالت میں ہو, چاہے ویڈیو کی صورت میں ہو, چاہے آڈیو کی صورت میں ہو, چاہے کتاب کی شکل میں ہو, چاہے پمفلٹ کی شکل میں ہو, لیکن حق پہنچا ہے, گاؤں گاؤں پہنچا ہے, اور شہر شہر پہنچا ہے. شیخ بن باز سے سوال کیا گیا کہ یہود و نصارہ تو جاہل تھے, کیا ان کی جہالت ان کے کام آئے گی قیامت کے دن؟ سوال یہ نہیں تھا, سوال یہ تھا, میں بھول گیا ہوں. شیخ بن باز سے یہ سوال کیا گیا, کیا آج امت میں جاہل لوگ موجود ہیں, کیا ان کو قیامت کے دن یہ جہالت کام آئے گی کہ اکثر لوگ توحید نہیں جانتے, اکثر لوگ سنت نہیں جانتے, اور اسی پر مر رہے ہیں, کیونکہ بخشش ہو. شیخ بن باز کا جواب دیکھیں رحمۃ اللہ علیہ, فرماتے ہیں یہود و نصارہ جاہل تھے, ان کو کسی نے گمراہ کیا, ان کے اماموں نے, ان کے علماء نے, کیونکہ بخشش ہے, بخشش نہیں ہے. یہود و نصارہ کی بخشش ہے کیا؟ نہیں بخشش ہوگی. تو آج بھی ان مسلمانوں کی بخشش نہیں ہے جو علم کی ہوتے ہوئے حق انہیں اپنانا چاہتے ہیں, تو عذر بالجہالہ ان کے لیے نہیں ہے. نمبر سات, مخلوق کی مشیت خالق کے ساتھ جوڑنا واو کے حرف کے ساتھ یا اور کے حرف کے ساتھ شرک ہے. اللہ تعالیٰ کا صفت مشیت کا ثبوت کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ بھی ہے اور چاہت بھی ہے, صفت جس اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. بغیر کیا چار شرطیں بیان کرتا ہوں میں, چار چیزیں. نمبر ایک, جلدی سے بتائیں, بغیر تعقیل کے, پھر بغیر انکار کے. نمبر دو, بغیر تحریف کے. نمبر تین, بغیر تکیف کے, کیفی بیان کرنے کے. نمبر چار, بغیر مثل بیان کرنے کے. بارک اللہ فیکم. نمبر نو, بعض اوقات شرک کی بعض صورتیں اچھے لوگوں سے بھی مخفی ہوتی ہیں, اچھے لوگوں سے بھی چھپی ہوتی ہیں. نمبر نو, شرک کا خطرہ ہر جگہ ہر زمانے میں. اور نمبر دس, یہ کہنا ما شاء اللہ وشئت یا رسول اللہ, اس میں غلو ہے, غلو, حد سے گزرنا ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں غلو ہے, اور یہ محبت کی ہرگز نشانی نہیں ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو سے حد سے بڑھنے سے منع فرمایا ہے. یاکم الغلو, دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی بن مریم انما انا عبد فقول عبد اللہ ورسول. اس طریقے سے مجھے حد سے محبت میں آ کر حد سے زیادہ نہ بڑھانا جس طریقے سے نصارہ نے عیسی مریم کے بیٹے علیہ الصلوۃ والسلام کو حد سے بڑھا دیا محبت میں. میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں, یوں کہو عبد اللہ و رسول, اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں ولی ابن ماجہ, اور ابن ماجہ میں روایت ہے عن الطفیل, سیدنا طفیل سے اخی عائشہ لامها سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے والدہ کی طرف سے بھائی, مادری بھائی, اس کا کیا مطلب ہوا؟ سید بکر صدیق کی ایک سے زیادہ شادی تھی. اچھا, میں نے کیا کہا؟ سید بکر صدیق کی زیادہ شادی نہیں تھی, بلکہ سید عائشہ کی والدہ کی دوسری شادی تھی سید بکر صدیق کے ساتھ, یوں سمجھیں. قال سید طفیل فرماتے ہیں کانی اتیت نفر من الیہود, میں نے خواب میں دیکھا کہ میں یہودیوں کے ایک گروہ کی طرف آیا ہوں. قلت, میں نے کہا انکم انتم القوم لولا انکم تقولون, تم اچھے لوگ ہو اگر تم یوں نہ کہتے ہو. عزیر بن عبداللہ, کہ عزیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. قالو, یہودیوں نے جواب میں کہا وانتم انتم القوم, اور تم بھی اچھے لوگ ہوتے لولا انکم تقولون, اگر تم یوں نہ کہتے ما شاء اللہ وشاء محمد, جو اللہ تعالیٰ چاہے اور محمد چاہے صلی اللہ علیہ وسلم. ثم مررت بنفر من النصارى, پھر میں نے دیکھا, وہی خواب جاری ہے, پھر میں نے دیکھا کہ میں ایک نصارہ کے گروہ سے میرا گزر ہوا. فقلت, تو میں نے ان سے کہا انکم لانتم القوم لولا انکم تقولون, تم ہی اچھے لوگ ہو اگر تم یوں نہ کہتے المسیح ابن اللہ, کہ عیسی علیہ الصلوۃ والسلام المسیح اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. قالوا, ان لوگوں نے جواب میں کہا, نصارہ نے جواب میں کہا وانکم لانتم القوم, اور تم لوگ اچھے ہوتے لولا انکم تقولون, اگر تم یوں نہ کہتے ما شاء اللہ وشاء محمد, جو اللہ تعالیٰ چاہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے. آنکھ کھل گئی, خواب ختم ہو گیا. صبح ہوئی, یہ عظیم صحابی فرماتے قال فلما اصبحت اخبرت بها من اخبرت, تو میں نے بعض لوگوں سے جا کے یہ خواب بیان کیا اور میں نے یہ خواب سنا دیا. ثم اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی. فاخبرت, پھر میں نے ان کو خبر دی. قال هل اخبرت بی احدا, کیا مجھ سے پہلے کسی سے اس خبر سے اس خواب کا ذکر کیا؟ قلت نعم, عرض کرتے ہیں جی ہاں میں نے خبر دی ہے بعض لوگوں کو. قال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحمد اللہ وثنا علیہ, اللہ تعالی حمد و ثنا بیان کی. ثم قال اما بعد, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اما بعد فان طفیلا, بے شک طفیل راى رؤیا, خواب دیکھا, ایک خواب دیکھا, اخبر بھی من اخبر منکم, تم میں سے بعض لوگوں کو خبر خواب کی سنا دی. وانکم قلتم کلمتا, وہ بے شک تم نے ایک بات کہی, ایک کلمہ کہا, کان یمنعنی کذا وکذا ان انہاکم عنہا, مجھے ہچکچاہٹ ہوتی تھی کہ میں آپ لوگوں کو اس جملے سے اس کلمے سے روکتا, کسی چیز مجھے منع کیا تھا, کسی چیز مجھے روکا تھا. یہ ہچکچاہٹ کیا تھی, یہ روکنا کیا تھا؟ دوسری روایت میں آیا ہے الحیاء یمنعنی, اللہ تعالی سے شرم اور حیا مجھے روکتی تھی کہ میں آپ لوگوں کو منع کروں. کیوں, وجہ کیا ہے؟ کیوں, ابھی تک وحی نازل نہیں ہوئی تھی, آپ سب کو منع نہیں کیا گیا تھا. آپ سلم کو یہ بات بری لگتی تھی کہ یہ کہیں ماشاء اللہ وشیئت, بری لگتی ہے, لا طلاق التراسي حكم ني أبي آيات هي شركة يا حرام. لي عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عدل انصاف دیکھیں ایک اچھی چیز جی لگتی لیکن اپنی زبان سے نہیں کہا کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے. فلا تقولوا اب حکم آیا ہے فلا تقولوا یوں نہ کہو ما شاء اللہ وشاء محمد جو اللہ تعالیٰ چاہے اور محمد چاہے صلی اللہ علیہ وسلم ولیکن قولوا ما شاء اللہ وحدہ یوں کہو جو اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے. یہ روایت ابن ماجہ میں موجود ہے. اس حدیث مبارکہ میں اس بڑے پیارے قصے میں ہمیں سیدنا طفر رضی اللہ عنہ اپنے خواب کے متعلق خبر دیتے ہیں. دیکھیں یہ خواب محفوظ ہے. انہوں نے ایک بات صحابہ سے خبر دی اس خواب کی. آج یہ خبر ہمیں بھی ملی الحمدللہ. 1400 سال گزر گئے ہیں اور یہ خبر آج تک محفوظ ہے. میرے ایک خواب بھی محفوظ ہے. خواب کب محفوظ ہوا؟ جب اس کا تعلق آپ وسلم سے ہوا. اور جس چیز کا تعلق پیارے پیغمبر وسلم سے ہو جائے تو اس میں خیر اور برکت اور عافیت اور کامیابی منسلک ہو جاتی ہے اور وہ باقی رہتی ہے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے. خواب کیا ہے کہ یہودیوں کے گروہ کو دیکھا, ان سے گفتگو ہوئی, ان سے بات ہوئی کہ تم اچھے لوگ ہو. اب ایک صحابی ہدو کہہ رہے تم اچھے ہو, اگر تم یوں نہ کہتے, اگر شرک نہ ہوتا تم اچھے ہو. واقعی اچھی بات ہے. ایک شخص آپ کے سامنے نمازی کھڑا ہے, آپ کہتے یار آپ بالکل اچھے ہیں اگر آپ شرک نہ کرتے. سوچتے ہیں وہ اچھا ہے یا برا ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ برا ہے. بارک اللہ فیک. یہ ہرگز نہیں کہ وہ اچھا ہے, کیونکہ آپ نے کیا ایک شرط لگائی ہے, اگر یہ نہ کرتے تب اچھے ہوتے. یعنی تم اچھے نہیں ہو, اس لیے شرک چھوڑ دو تم اچھے ہو. اچھا یہاں پر دیکھیں یہودی, آپ لوگ اچھے ہوتے اگر یہ نہ کہتے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. یہودی نے عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا جانا ہے. اور عزیر کون ہے؟ بعض اللہ کہتے کہ نبی ہے, بعض اللہ کہتے کہ نیک اور صالح ولی ہے, نبی نہیں ہے. ان میں غلو کیا اور عزیر ان میں سے جنہوں نے تورات کا اہتمام کیا, تورات کو دوسرے نسخوں میں بھی لکھا عزیر علیہ السلام. اور جو قول راجح ہے کہ عزیر اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے, بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں, نبی ہیں. پھر انہیں بھی جواب دینا تھا نا. یہودی نے کیا جواب دیا؟ بھئی تم بھی اچھے لوگ ہوتے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا جاننا کفر ہے, اور یہ کہنا ماشاء اللہ شاہ محمد شرک اصغر ہے, کفر تو نہیں ہے نا. لیکن ان کو اور کچھ نہ ملا, یہودیوں کو اور کچھ نہ ملا کہ وہ تنقید کریں مسلمانوں پہ. تنقید کس چیز کی؟ یہ نا کہ ضرورت نہیں تھی کہ وہ کسی کفر کی بات کرتے. جو غلطی موجود اسی کی نشاندہی کی. تم بھی تو یہ کہتے ہو نا کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے اور محمد چاہے, بولے تم بھی کرتے. ہم دونوں برابر نہیں ہیں. یہ کفر اکبر ہے اور یہ کفر اصغر ہے, دونوں میں فرق ہے. لیکن غلطی ہے. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جو لوگ آج شرک اکبر کا ارتکاب کرتے ہیں, مزارات پہ جا کے قبر کا طواف کرتے ہیں, قبر والوں کو سجدہ کرتے ہیں, مجھے یہ بتائیں ہندو کیا کہے گا اسے؟ بھائی تم اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ تم قبر کو سجدہ کرتے ہو یہ پتھر ہے, ہم رام کو سجدہ کرتے ہو وہ بھی پتھر ہے. اگر تم یہ کہتے ہو نہیں پتھر کو نہیں کرتے ہم, جو ولی ہے اس کے اندر اس کو کرتے, تو رام کا پجاری بھی یہی کہتے ہیں ہم پتھر تھوڑی کرتے, ہم تو رام جو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ تھا ہم اسی سے مانگتے ہیں. نہیں ہم مانگتے نہیں, ہم وسیلہ بناتے ہیں. وہ بھی یہی کہتے ہیں ہم رام کو وسیلہ بنتے ہیں, ہم مانگتے نہیں, مانگتے ہم بھی اللہ تعالیٰ سے. تو فرق کیا بھائی دونوں میں؟ تو ہندو کہہ سکتا کہ نہیں ہے؟ اگر آپ ہندو سے جا کے کہتے ہیں بھائی ہماری توحید کی دعوت لے, اب مسلمان ہو جائے, وہ کہے گا تم لوگ اچھے ہو لیکن صرف بت پرستی نے تم کو برا کر دیا ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا بھائی تم بھی تو اچھے ہوتے اگر قبر پرستی نہ کرتے. کوئی فرق ہے دونوں میں؟ کیا فرق ہے میرے بھائی؟ تو ایسا عمل ہی کیوں کرتے ہو جس سے آپ کو کافروں کے سامنے سر جھکانا پڑے اور شرمندگی محسوس کرنی پڑے. پھر آگے جاتے ہیں, نصارہ کا گروہ ہے, بھائی تم اچھے ہوتے اگر تم یہ نہ کہتے مسیح ابن اللہ ہے, عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. دیکھیں ایک لفظ کا فرق ہے, ابن اللہ اور عبد اللہ. عزیر ابن اللہ یا عبد اللہ ہے, اور عیسیٰ ابن اللہ یا عبد اللہ ہے. وہ کہتے ہیں ابن اللہ, ہم کہتے ہیں عبد اللہ. دیکھیں فرق, دیکھیں ایک لفظ میں فرق ہو گیا, کفر اور ایمان. عبد اللہ ایمان ہے اور ابن اللہ کفر ہے. ہماروں کے بیچ میں جو فرق ہے ایک لفظ کا فرق ہے. سبحان اللہ. اچھا تم بھی اچھے, اب نصارہ جواب دیں, تم بھی اچھے ہوتے اگر تم لوگ یہ نہ کہتے جو اللہ چاہے اور محمد چاہے, تو فرق ہے ہم دونوں, کوئی فرق نہیں ہے. یعنی مسیح ابن اللہ کہنا اور جو اللہ چاہے اور محمد چاہے کہنا کوئی فرق نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ سے بھی غلطی ہوئی ہے. اگر غلطی نہ ہوتی تو ان کو کچھ اور ملتا, اور کیا کس چیز طرف وہ انگلی کھڑی کرتے؟ کچھ نہیں ملتا ان کو, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا نہیں ہے, اور نصارہ بھی جانتے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے, اپنے دل سے جانتے ہیں لیکن زبان سے جرت نہیں کرتے کہنے کی. بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھر یہ صحابی نے جب اس کی جاگ ہوئی, خواب جس کو پسند کیا اس کو بتا دیا. اچھا خواب ہے برا خواب مجھے بتائیں, خواب اچھا ہے برا ہے, اور اچھے برے خواب میں کوئی فرق ہے کہ نہیں, اور اس کی تعبیر میں کوئی فرق ہے کہ نہیں. تو خوابوں کی تعبیر کا تو الگ درس ہونا چاہیے, یہ وقت نہیں ہے. نہیں میں چند ایسے ہنٹ دوں گا اس وقت میں کہ جو بھی آپ اچھا خواب دیکھیں آپ جسے پسند کرتے سنا دیں, اور جو برا خواب دیکھیں کسی کو نہ بتائیں, کیونکہ خوابوں کی تعبیر, خوابوں کی حقیقت اس کی تعبیر سے جڑی ہوئی ہے. یہ ایک راز ہے, اللہ جانتا ہے اس راز کو. آپ جس خواب کی تعبیر کرتے ہو وہ ویسا ہی ہوتا ہے. اس لیے میری گزارش, خوابوں کی تعبیر نہ کیا کر اپنی مرضی سے, اور خواب دیکھیں تو اس کی تعبیر کرنے کے لیے عالم سے رابطہ کریں جو خواب کی تعبیر جانتا ہے, اور وہ عالم جو آپ کو خیر خواہی کی بات کرتا ہے. یاد رکھیں ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا, اور ہر داڑھی والے کے پاس کبھی خواب کی تعبیر پوچھ نہ جانا. اس کی دلیل سے بخاری میں ہے, ایک مرتبہ سید عائشہ صدیقہ کی طرف ایک عورت آئی اور اس عورت نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا. اس خواب کی تعبیر میں سید عائشہ فرماتی ہے کہ تجھے طلاق بھی ہوگی, تیرا بیٹا بھی مرے گا. تعبیر کی جو انہیں سمجھ آئے. پھر دیر کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے, سید عائشہ نے ان سے بیان کیا ایسے ایسے عورت آئی تھی تمہاری ایک تعبیر کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم نے کہا ایسے ہی ہوگا. اور سید عائشہ فرماتی ہے واقعی ایسے ہی ہو, اس عورت کو طلاق, اس کا بیٹا بھی مر گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی کہ اگر اچھا خواب دیکھو تو اسے بتاؤ جس تم پسند کرتے ہو, اور برا خواب دیکھو تو کسی کو نہ بتاؤ. اور اگر برا خواب دیکھو تمہیں جاگ آ جائے تو تین مرتبہ اپنے بائیں کندھے کی طرف دیکھے تھو تھو کرو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, انشاءاللہ اس خواب کی جو برائی ہے وہ آپ تک نہیں پہنچے گی. تو اس عظیم صحابی نے جا کے کسی کو اپنا خواب سنا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے اور عرض کی میں نے یہ خواب دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کے پہلے کسی سے کوئی خبر دی ہے؟ یہ سوال اس لیے کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اس معاملے کی نشاندہی نہیں کی, آگاہ نہیں کہ یہ بھی شرک ہے. اسے پہلے پر کسی اور سے بات کی ہے تاکہ لوگوں کو جمع کر دیا جائے اور سب سے بات کی جائے. پھر لوگوں کو جمع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, پھر خطبہ دیا. خطبے کا آغاز حمد و ثنا سے کیا, اما بعد سے کیا. یہ مسنون ہے کہ خطبہ دینا چاہیں یا کوئی بات کرنا چاہیں جمع کر کے خطبے کے انداز میں بات کر سکتے ہیں آپ. حمد و ثنا کے بعد اما بعد کہنا بھی سنت ہے. اچھا پھر یہ بیان کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں آپ کے ایک بھائی نے یہ خواب دیکھا ہے اور بعض لوگوں سے خبر دی ہے. میں آپ کو خبر دینے والا ہی تھا لیکن میں کسی وجہ سے آپ لوگوں کو یہ خبر نہ دے سکا. اس کی وجہ دوسری روایت میں آیا ہے کہ مجھے حکم ملا نہیں تھا, تو اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے شرم کرتے ہوئے خود بات نہیں بیان کرنا چاہتا تھا. یہ اچھی طرح جان لو, یوں نہ کہو کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے محمد چاہے, بلکہ یوں کہو جو اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے. جو اللہ تعالیٰ چاہے محمد چاہے اس میں شرک ہے, اور جو اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے عین توحید ہے. اس حدیث میں جو اہم پیغام ہے، نمبر ایک سید طفیل رضی اللہ عنہ کی فضیلت، اور صحابہ کرام کی عام فضیلت کو جان لیں کہ صحابہ کرام ہماری امت میں اولیاؤں کے سردار ہیں، اور یہ رافضیوں کے لیے ایک زورناک تماچا ہے اور ان کا شدت سے رد ہے جو صحابہ کرام پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. ہمارے نزدیک صحابہ رضی اللہ عنہم وہ عظیم لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، دنیا میں بھی راضی ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ راضی ہیں، اور وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے جنت کے وارث ہوں گے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کی صفت مشیت چاہت ارادے کا ثبوت، جس سے اللہ تعالیٰ کا شان نشان ہے. نمبر تین، مخلوق کی مشیت خالق مشیت کے ساتھ واو کا حرف کے ساتھ جوڑنا شرک ہے، شرک اصغر ہے. نمبر چار، خواب سے بھی شریعت سازی ہو سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صرف خواب دیکھا، خواب میں ایک حکم آیا، وہ حکم شریعت بن گیا کہ نہیں، دین بن گیا کہ نہیں، لیکن خواب کی بنیاد پہ نہیں بنا، کسی بنیاد پہ بنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے بنا. اس حدیث کو بعض جاہل لوگ دلیل بناتے ہیں کہ خواب میں اگر کوئی شخص کوئی اچھی بات دیکھ لے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے، تو وہ چیز دین بن جاتی ہے. خواب دین میں یا خواب دین کی بنیاد خوابوں پر نہیں ہوتی، دین کی بنیاد قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے اور قیاس معتبر ہے. لیکن خواب کی خوابوں کی کوئی بھی جگہ نہیں، کوئی بھی حیثیت نہیں شریعت میں، یاد رکھیں. یہ روایت جڑی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے. اگر یہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں دیکھا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد دیکھا جاتا، اسے کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن اس کی حیثیت تب ہوئی اور ماشاء اللہ ہو وشاء محمد تب شرک بنا جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں خبر ملی اور ہمیں حکم ملا. اس لیے آج جو بھی لوگ کہتے ہیں ہم نے خواب میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں فران درود عطا فرمایا، درود تاج ہے، درود لکھی ہے، درود گنج ہے، درود پتہ نہیں کون سے عجیب غریب درود نکلے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے باطل ہیں، بدعت ہیں، یاد رکھیں. اور یہ شریعت سازی ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں شریعت میں. تو یہ دلیل، یہ دلیل نہیں ہے، یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے منسلک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار ہی دین ہے، خواب دین نہیں ہے، یاد رکھیں. تو چوتھا فائدہ کیا ہے؟ خواب دین نہیں بن سکتا جب تک کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار اور فرمان نہ ہو، اور آپ سے وفات آ چکے ہیں. اس لیے آج کے دور میں جو بھی خواب ہیں وہ دین نہیں بن سکتے. نمبر چھ، نمبر پانچ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق. نمبر چھ، خطیب کے لیے جائز ہے بلکہ مسنون ہے کہ وہ اپنے خطبے کا آغاز حمد و ثنا سے کرے. نمبر سات، خطیب کے لیے بھی جائز ہے کہ اپنے حمد و ثنا کے بعد، خطبے میں حمد و ثنا کے بعد وہ یہ کہے اما بعد. نمبر آٹھ، خطیب کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے خطبے میں اہم جو امور ہیں ان سے اپنے خطبے کا آغاز کرے. نمبر نو، جلد بازی بری خصلت ہے اور جلد بازی سے بچنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پہلے دریافت کیا، ان سے سوال کیا، پوچھا کیا یہ بات کسی اور سے کہی کہ نہیں، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام کسی کو دے دیں تو بعض لوگ رہ جاتے ہیں، تو پیغام نہ پہنچ سکتا تو پھر مسئلہ ہو سکتا تھا. تو اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے استفسال کیا، پوچھا کہ کسی اور سے بات کہیے، پھر سب کو بلایا. نمبر دس، اللہ تعالی کو مشیت میں ایک جاننا توحید ہے، اور واجب ہے، یہ جاننا واجب ہے کیونکہ فعل امر ہے ماشاءاللہ وحدہ. نمبر 11، اچھے خواب دوسروں کو بتانا جائز ہے. نمبر 12، شریعت کے زمانے میں خواب کی حیثیت ہوتی تھی، شریعت کے زمانے یعنی جب آپ سب وحی نازل ہوتی تھی، آپ سب زندگی میں شریعت خواب کی حیثیت ہوتی تھی، آپ سب وفات کے بعد خواب کی کوئی حیثیت نہیں رہی، یاد رکھیں. نمبر 13، مومنوں کا خواب سچ ہوتا ہے، سچے خواب ہوتے ہیں بعض اوقات تو سچ ثابت ہوتے ہیں. نمبر 14، صحابہ کرام کی فضیلت کی ان سے کبھی شرک اکبر کا ارتکاب نہیں ہوا، سبحان اللہ، دیکھیں شرک اصغر ان سے ہوا ہے، ان کو پتہ نہیں تھا، جہالت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو شرک اکبر سے محفوظ کیا ہے، ان کے منہ سے کبھی ایسا لفظ نکلا اے جبریل میری مدد فرما، اے ابراہیم میری مدد فرما، یہ ضرور منہ سے نکلا کہ یا رسول اللہ میری مدد کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، حاضر تھے، قادر تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے بعد کبھی کسی کو نہیں پکارا اللہ تعالیٰ کے سوا. نمبر 15، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے، علم غیب مطلق نہیں جانتے، صرف اتنا جانتے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، کیونکہ یہ قصہ بھی نہیں جانتے تھے، یہ خواب بھی نہیں جانتے تھے، اور کسی سے یہ خواب بیان کر کے یہ بھی نہیں جانتے تھے، اس لیے آپ نے سوال کیا ہے. نمبر 17، اگر شریعت کسی چیز سے منع کرتی ہے تو اس کے نعم بدل بھی بیان کرتی ہے. ہمیں نعم بدل کیا ہے؟ منع کی چیز سے کیا، یوں نہ کہو ماشاء اللہ وشئت، بلکہ یوں کہو ماشاء اللہ وحدہ. نمبر 18، شرک اصغر بعض اوقات صالح نیک لوگوں سے بھی سرزد ہو سکتا ہے، خاص طور پر جو قولی شرک ہیں، الفاظوں کا شرک جو ہیں، وہ بعض اوقات اچھے لوگوں کے منہ سے بھی نکل جاتے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.